بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بازی حصہ اول ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ایاز کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز پیدا ہوا. ماموں کا بیٹا ہے استاد, بہت دنوں بعد ملنے آیا, نوکری کرے گا اس شہر میں. ایاز نے انکساری سے کہا, ماموں کا بیٹا نوکری کرے گا؟ اگر نوکری کرے گا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ چمن نے بھاری لہجے میں فوراً پوچھا. میں نے سوچا کیوں نہ اسے استاد کی خدمت میں لے چلوں. ایاز کسی قدر سہمے ہوئے لہجے میں بولا, ہوں, ادھر آؤ, چمن نے کہا اور میں اس کے پاس پہنچ گیا. ہاتھ سامنے دو, وہ پھر بولا اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا. استاد میری انگلیاں ٹٹولنے لگا, لیکن اس کے ہاتھوں کی فولادی سختی کو میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. خوب, اچھا کیا جو یہاں لے آئے. بات کر لی ہے اس سے؟ نہیں استاد, پہلے آپ کی اجازت ضروری تھی. کل صبح لے آنا. جاؤ ابھی سیر تفریح کرو, شہر دکھاؤ اسے. اس نے چند نوٹ ایاز کو دیے اور وہ سلام کر کے میرے ساتھ باہر نکل آیا. میرا خیال ہے استاد نے تمہیں پسند کر لیا ہے. ایاز نے ایک رکشہ روکا اور ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر چل پڑے, اور ایک گندی سی بستی میں آ کر رکشہ رک گیا. میں اس شہر میں رہنے کے باوجود کبھی اس طرف نہیں آیا تھا. بہرحال ایاز نے مکان کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا. وہ بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا. اس نے جلدی سے چرپائی پر نئی چادر بچھائی اور پھر بولا, نہا لو منصور بھیا, پھر بازار چل کر تمہارے ریڈی میڈ کپڑے بھی لینے ہیں. آج تو عیش ہے, میرا خیال ہے 3-4 ہزار روپے میرے پاس ہیں. آج آرام کریں ایاز, کل دن میں دیکھیں گے, میں نے کہا اور ایاز سے اجازت لی. ایاز نے گردن ہلا دی, چلو یہ بھی ٹھیک ہے, رات کو کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیں گے. چائے بناؤں آپ کے لیے؟ بنا لو, پھر باتیں کریں گے, میں نے کہا اور ایاز باہر نکل گیا. میں چارپائی پر بیٹھ کر ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا. ایاز سے اس طرح ملاقات اور اس کا خلوص اس وقت میرے لیے ایک زبردست سہارا بن چکا تھا. کاش کوئی بہتر سہارا اس وقت ملا ہوتا جب میں ایک نیک فطرت انسان تھا. ایاز چائے بنا لایا اور میرے سامنے ہی بیٹھ گیا. سچ کہہ رہا ہوں منصور بھیا, اتنی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی. پہلے کوئی میرے گھر آیا؟ ورنہ میں اسے خالی خالی دیکھنے کا عادی ہی رہتا ہوں. ایک خالی گھر میرا بھی ہے ایاز, میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر فوراً کہا. تمہیں جیل کس سلسلے میں ہوئی تھی بھیا؟ ناکردہ گناہ میں. ایک سیٹھ سے چل گئی تھی, اس نے چرس فروشی کے الزام میں پھنسا دیا, میں نے مختصراً جواب دیا. اب تو ہر ایک کو اپنی کہانی نہیں سنا سکتا. اوہ یہ بڑے آدمی, کیا کہوں انہیں. نہیں ایاز, لیکن میں انہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں. میری ایک ماں اور ایک چھوٹی بہن بھی تھیں, جیل جانے کے بعد وہ در بدر ہو گئی. میں انہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں. کچھ پتا چلا؟ ایاز نے ہمدردی سے پوچھا. کچھ پتا نہیں چلا ایاز, سیٹھ پھر ایک چال چل گیا. اس نے مجھے قتل کے الزام میں پھنسا دیا اور میں مفرور ہوں. پولیس میری تلاش میں پھرتی ہے دوست. میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو. میری وجہ سے تم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو, میں نے کہا, اور ایاز چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا. پھر بولا, کرتوت اپنے بھی کون سے بہت اچھے ہیں منصور بھیا, پھنس گئے تو دیکھا جائے گا. تم اپنا حلیہ بدل لو اور اپنی ماں اور بہن کی تلاش شروع کر دو. ایاز تمہاری پوری مدد کرے گا. اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو, تمہاری راتیں یہیں گزرنی چاہیے. دیکھو منصور بھیا, اپن کا بھی کوئی نہیں. یتیم خانے میں آنکھ کھولی, آج تک پتا نہیں کہ میرا باپ کون تھا اور میری ماں کون تھی. بس کچھ لوگوں کو دیکھا جو مارتے تھے اور بھیک منگواتے تھے, ان کی آنکھوں میں کبھی رحم نہ آیا. اپن کو کھانے کو اس طرح ملتا تھا جیسے کتوں کو. وہاں سے بھاگے تو چمن کے ہاتھ لگے اور زندگی کے بارے میں میں نے سوچنا چھوڑ دیا. لیکن محبت اور دوستی کی ضرورت کسے نہیں ہوتی. تمہیں بھیا کہا ہے تو کال نبھائیں گے, چاہے گردن ٹوٹ کیوں نہ جائے. تمہارے دشمن ہمارے دشمن, تمہارے دوست ہمارے دوست, اور پھر ماں اور بہن مل گئیں تو اپن بھی اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں گے. تمہاری ماں ہماری بھی ماں ہوگی اور تمہاری بہن اپن کی بہن, ہم بھی ماں بہن والے ہو جائیں گے. منصور بھیا شریف آدمی, ایک دم فرسٹ کلاس. ایاز کی آنکھوں میں سنہرا مستقبل جھانک رہا تھا اور میں ایک برے آدمی کے اندر جھانک رہا تھا. کیا انسان اتنا ہی برا ہوتا ہے یا حالات سب کو میری مانند بنا دیتے ہیں؟ ایاز کی آنکھوں میں خواہش مچل رہی تھی. میں اس کے جذبات کی سچائی کو سمجھتا تھا اور کچھ دیر بعد بولا, اور پھر بھیا تم شمو سے میری شادی کروا دینا. بہت اچھی لڑکی ہے مگر کہتی ہے کہ تمہارا کوئی کام دھندا بھی نہیں، میرے ماں باپ کیسے مانیں گے، وہ کہاں رہتی ہے؟ میری ذہنی کیفیت فوراً بدل گئی۔ اس سڑک کے آخری گھر میں شریف ماں باپ کی بیٹی ہے، بس اپن سے آنکھ لڑ گئی۔ ایاز نے چھینپتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں ایاز، اگر کبھی اچھی زندگی نصیب ہوئی، اگر ماں اور بہن مل گئیں تو تیرے لیے بہت کچھ کروں گا۔ ارے کیسے نہیں ملیں گی، ان کے دو دو بیٹے ہیں جو انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ پر تمہیں کس کے قتل کے الزام میں پھنسایا گیا بھیا؟ تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا ایاز، اس وقت دل نہیں چاہتا۔ ہاں اس چمن کے بارے میں کچھ بتاؤ، بڑی عجیب و غریب شخصیت کا مالک لگتا ہے، بے حد خطرناک ہے، پورا علاقہ اس سے کانپتا ہے، کبھی نہیں پھنستا، پولیس تو اس کی مٹھی میں ہے، تمہارے لیے بھی بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا شاید، میں نے بہت سوچتے ہوئے انداز میں بولا۔ کل چلو گے اس کے پاس؟ ایاز نے فوراً پوچھا۔ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ایاز، کیا کروں گا جا کر؟ میں نے کہا۔ تو اس نے کہا، ارے تو کیا نہیں چلو گے؟ ایاز کا چہرہ اتر گیا۔ کیوں تم پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا نا، وہ ہنسی ہنسی میں بات کہتا ہے اور جو کہتا ہے اسے ہر قیمت پر پورا کرتا ہے، نہ ماننے والے کا دشمن بن جاتا ہے۔ تم یقین کرو اس نے آج تک کسی سے ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، مجھے تو حیرت ہے، ویسے کافی تعلیم یافتہ ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا رہتا ہے اور ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھتا ہے، اتنی سچی باتیں بتاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، کمال ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، کام ہی آئے گا منصور بھیا، میری وجہ سے چلنا ورنہ میری کمبختی آ جائے گی۔ ایاز گڑگڑانے لگا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ تیری مرضی ایاز، ورنہ میری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے، تمہارے اوپر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو گیا ہے، عام طور پر اس طرح کسی کو قبول بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے ایاز، میں نے کہا۔ پھر ہم شموں کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور ایاز شرما کر اس سے ملاقاتوں کی تفصیل بتانے لگا۔ کسی وقت تم سے ملواؤں گا بھیا، اس کو بتاؤں گا کہ اب میں بھی گھریلو آدمی ہوں، اب تم یہیں رہو گے بھیا، ماں بہن کی تلاش کے لیے مل کر پروگرام بنا لیں گے۔ میں مستقل یہاں نہیں رہ سکتا ایاز۔ کیوں بھیا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں ایاز کہ پولیس میری تلاش میں لگی ہے، نہ جانے کب کیا کرنا پڑ جائے، پولیس سے بھی بچنا ہے اور ان دشمنوں سے بھی، اور پھر ان سے بدلہ بھی لینا ضروری ہے، اس لیے کسی ایک جگہ قیام مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ایسا کروں گا کہ آج ہی ایک نیا تالا خرید کر لے آتا ہوں جس کی دو چابیاں ہوں گی، ایک تمہارے پاس رہے گی، دوسری میرے پاس، جب دل چاہے آ جانا اور جب جی چاہے چلے جانا۔ اگلے دن تیار ہونے کے بعد ہم چمن کے اڈے پر پہنچ گئے، اڈا اس وقت تک خالی پڑا تھا۔ ایاز مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ چمن آنکھوں پر چشمہ چڑھائے آرام کرسی پر دراز ایک موٹی سی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ہماری آہٹ پر اس نے گردن اٹھائی اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آؤ دوست، ٹھیک ہے ایاز، تم جا سکتے ہو، اس نے پروکار انداز میں کہا۔ صورت سے وہ بدماش معلوم نہیں ہوتا تھا، ایک سنجیدہ اور پروکار سی شخصیت کا مالک جسے دیکھ کر ذہن میں کوئی برا تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ بیٹھو، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں شکریہ ادا کر کے فوراً بیٹھ گیا۔ چمن کی نگاہیں مجھے ٹٹول رہی تھی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اجنبی لگتے ہو اس شہر میں؟ ہاں۔ اور نوکری کرنے آئے ہو؟ ہاں، میں نے مختصرا جواب دیا۔ میں ایک بڑے پیشے سے منسلک ہوں دوست، لیکن اس کے علاوہ میرے چند دلچسپ مشاغل ہیں اور بھی ہیں، مثلا چہرہ شناسی اور دست شناسی۔ محسوس نہ کرو تو میں تمہارے ہاتھ کی لکیریں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اور آگے کھسکایا۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا اور دیر تک میرے دونوں ہاتھوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، میں اس کی صورت کو غور سے دیکھنے لگا۔ لکیروں کی زبان بہت سچی ہوتی ہے، تم ایاز کے بھائی نہیں ہو، چند ساعت کے بعد اس نے فوراً کہا۔ کچھ گم ہو گیا ہے تمہارا، دشمنی ہے کسی سے، بھٹکے ہوئے ہو، کسی شدید ذہنی الجھن کے شکار ہو، اور میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ کیا ہاتھ کی لکیریں اتنا اہم راز کھول دیتی ہیں، یا پھر اس شخص کی ذات میں اور کوئی گہرائی بھی ہے؟ ممکن ہے میں کسی غلط آدمی کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے دل میں پریشانیاں سر ابھارنے لگی۔ بہرحال میں اپنے فن سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہوں، عام لوگوں کو یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ممکن ہے ایاز کو تمہارے یہاں لانے پر سرزنش کرتا، لیکن تمہارے چہرے کی لکیروں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کر دیا۔ دیکھو دوست، تم جو کچھ بھی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں ایک برا آدمی ہوں، لیکن بعض اوقات ہم برے لوگ غیر فطری طور پر اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تم اگر پریشان ہو تو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، اگر ضرورت محسوس کرو تو آ جانا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گردن جھکا کر سوچتا رہا۔ کچھ وقت خاموشی سے گزر گیا، تب میں نے اس سے اجازت چاہی۔ نہیں، دوپہر کا کھانا میرے ساتھ ہی کھاؤ، اس کے بعد چلے جانا۔ میں نے معذرت کی تو وہ اصرار کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے تک مجھے رکنا پڑا۔ اس کے بعد میں اس سے اجازت لے کر باہر نکل آیا، رکشہ لے کر ایاز کے گھر کی طرف کو چل پڑا۔ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میرا اب بھی یہی خیال تھا کہ وہ کافی مشتبہ شخصیت کا مالک ہے اور اسے میرے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ ایاز کے مکان پر پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ ایاز کی دی ہوئی چابی کام آئی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ممکن ہے ایاز مجھے لینے ہی گیا ہو اور میں اس کا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا، ان حالات میں تو یہاں رکنا مشکل ہو جائے گا، خامخواہ بیچارہ ایاز بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، وہ شخص کافی خطرناک آدمی لگتا ہے۔ ایاز رات کو تقریباً 10 بجے واپس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، لباس بھی بے ترتیب تھا، عجیب سا ہولیا ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ایاز، کوئی خاص بات ہوئی؟ ہاں منصور بھیا، کل تمہارا وہاں لے جانا غلط ثابت ہو گیا، کاش میں ایسا نہ کرتا، ایاز نے افسردہ لہجے میں کہا اور میں چونک پڑا۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے تمہارا ہاتھ دیکھا تھا؟ ہاں یقین کرو، بڑی شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ میں واپس وہاں گیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ بابو کون ہے، تیرا بھائی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا استاد میرا ماموزاد بھائی ہے، تو بس بگڑ گیا اور اس کے بعد کمبخت نے اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ تب میں نے تھوڑی سی حقیقت اگل دی، منصور بھائی میں سخت شرمندہ ہوں۔ ایاز نے گردن جھکا لی۔ تم نے اسے کیا کیا بتایا ایاز؟ یہی کہ میری تم سے ملاقات جیل میں ہوئی تھی اور ان دنوں تم پولیس سے چھپتے پھر رہے ہو۔ اس نے پوچھا چکر کیا ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ پولیس تمہاری تلاش میں کیوں ہے۔ ایاز نے فوراً جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے ایاز، اس حد تک تو کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ چمن کو مجھ سے پہلے ہی کوئی شبہ ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے وہ پہلی ہی نگاہ میں کسی شک میں گرفتار ہو چکا ہے، ورنہ اسے کسی بیکار آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے بھیا، بس وہ کمبخت عجیب و غریب فطرت کا مالک ہے، بعض اوقات اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بہرحال میں بھی کوئی موم کا آدمی نہیں بنا۔ ایاز دیکھ لوں گا سب کو، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ایاز دیر تک شرمندگی کا اظہار کرتا رہا، پھر اس نے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ چمن نے اصرار کر کے مجھے اتنا کھلا دیا تھا کہ ابھی کھانا گول کرنا پڑا، ویسے بھی طبیعت میں بہت گرانی ہے، اور پھر میں نے سونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایاز کی نیند بہت کچی تھی، لیٹنے کی تھوڑی دیر بعد ہی سو گیا، لیکن میں بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ وہ بدبخت شخص بھی کسی طرح جبار سیٹھ کا آلائے کار نکلا تو پولیس بہت جلد یہاں بھی پہنچ جائے گی، اور مجھے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور ایاز کے مکان سے باہر نکل آیا۔ کافی دور تک میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک سڑک پر آ کر ٹیکسی روکی۔ سپر سٹار چلنا ہے دوست، کرایہ دونوں طرف کا دوں گا، میں نے ڈرائیور سے فوراً کہا۔ اس وقت جناب چوکی سے آگے جانا ہے یا پیچھے ہی؟ ڈرائیور نے مجھے مشتبہ نگاہوں سے دیکھا۔ تھوڑا سا آگے، وہ جو سرخ کوٹھی ہے نا، میرے ماموں وہیں رہتے ہیں، میں نے وہیں جانا ہے، تم کرایہ ایڈوانس لے لو۔ چلو صاحب، حالانکہ رات کا وقت ہے مگر کوئی بات نہیں، یہ کالا ناک کس کے لیے خریدا ہے؟ ڈرائیور نے پسٹول نکال کر مجھے دکھایا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے انتباہ کر رہا تھا کہ وہ مسلح ہے اور میں کوئی گڑبڑ کروں گا تو اسے پسٹول سے نمٹنا پڑے گا۔ سڑکیں سنسان تھیں، اسی لیے ڈرائیور نے رفتار 70-80 سے نیچے نہ آنے دی اور بہت جلد مجھے میری مطلوبہ جگہ پہ پہنچا دیا۔ بہت بہت شکریہ، آگے سڑک کچی ہے اور میں یہ فاصلہ پیدل طے کر لوں گا، میں نے ٹیکسی رکواتے ہوئے فوراً کہا۔ ڈرائیور نے سلام کیا اور انتہائی تیز رفتاری سے واپس مڑ گیا۔ میں پروفیسر شیرازی کی کوٹھی کی طرف کو چل پڑا۔ پروفیسر کی کوٹھی کے گیٹ کی تو میں نے صورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ اپنے مخصوص راستے سے میں اندر داخل ہو گیا۔ واقعی یہ جگہ میرے لیے بہترین پناہ گاہ تھی۔ نہ جانے پروفیسر آیا تھا یا نہیں، بہرحال صبح معلوم ہو جائے گا۔ دوسری صبح میں وقت پر تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ اتفاق سے سرخاب اس وقت سامنے ہی تھی، مجھے دیکھ کر اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھرے، لیکن دوسرے لمحے پھر سرد مہری نے ڈیرے ڈال دیے۔ ہیلو سرخاب، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہیلو، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پھر آپ سے رخسار پر جھولنے والی اس لٹ کا شکریہ، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ سرخاب نے پھر اسی انداز میں پوچھا۔ آپ نے میری دوسری بات کا جواب نہیں دیا۔ بس ایسے ہی سرخاب، میری وحشت مجھے کہیں لے گئی تھی۔ آئیے ناشتے کے کمرے میں چلتے ہیں، میں اسی طرف جا رہی ہوں، وہ بدستور سرد لہجے میں بولی، اور میں اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اس نے پہلے میرے لیے پھر اپنے لیے پلیٹ سیدھی کی اور اشارہ کر کے بولی، پلیز شروع کریں۔ میں نے شکریہ کے ساتھ کچھ چیزیں قبول کر لیں۔ پروفیسر صاحب واپس نہیں آئے ابھی تک؟ میں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، ابھی نہیں، فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ دو تین دن اور لگ جائیں گے۔ اوہ، آپ نے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ جی ہاں، کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، خاموش ہو گئے تھے۔ ویسے منصور صاحب اگر گستاخی نہ خیال فرمائیں تو ایک عرض کروں؟ سرخاب سنجیدگی سے بولی، ضرور فرمائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ڈیڈی آپ کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی ہدایت کی تھی کہ آپ کی دل شکنی نہ کی جائے۔ لیکن عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے منصور صاحب، آداب میزبانی ہوتے ہیں تو کچھ آداب مہمانی بھی ہوتے ہیں۔ آپ اتنے خاموشی سے چلے گئے، میں پریشان رہی کہ اگر آپ بتا کر چلے جاتے تو بہتر تھا۔ اس کے علاوہ آپ منصور صاحب میرے رخسار پر چھولنے والی لٹ سے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار فرماتے ہیں اور بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، کیا آپ کی یہ دلچسپی میرے نسوانی وقار کو مجروح نہیں کرتی؟ میں یہ لٹ آپ کے لیے نہیں ڈالتی، بلکہ اس انداز میں بال درست کرنا میری عادت ہے۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ اس لٹ کو کاٹ دوں، لیکن معاف کیجئے، ایسا کرنے کے لیے میرے دل میں آپ کے لیے رنجش پیدا ہو جائے گی اور اس میں میرا کوئی قصور نہ ہوگا۔ مجھے اس وقت بھی سرخاب کی یہ بات بری محسوس نہ ہوئی، حالانکہ شاید اس کا خیال ہوگا کہ میرا ہاتھ کھاتے کھاتے رک جائے گا اور میں سکتے کے عالم میں رہ جاؤں گا، لیکن میں اطمینان سے کھاتا رہا۔ آئندہ اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا سرخاب، حالانکہ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو یہ لٹ میرے لیے بے حد دلکش بن گئی تھی۔ اس حسین لٹ سے کچھ یادیں وابستہ ہیں، ایسی یادیں سرخاب جو اب تک ایک حسرت بن چکی ہیں۔ میں نے ساری زندگی کسی ایسی بات کی پذیرائی نہیں کی، لیکن کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ لٹ آپ کی حسرت کیوں بن گئی؟ سرخاب کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ جب وہ میرے سامنے تھی تو آپ یقین کریں سرخاب، میں نے کبھی اس کی لٹ پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب وہ میرے لیے خواب بن گئی تو مجھے اس کا ایک ایک نقش یاد آتا ہے۔ وہ میری بہن تھی سرخاب، میری فریدہ، میری اکلوتی بہن، جس کی چاہت کو میں نے اس وقت کبھی محسوس نہ کیا جب وہ میرے سامنے تھی، لیکن جب وہ اس دنیا کے ہجوم میں کہیں گم ہو گئی ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ سرخاب میری بہن، خدا کی قسم تمہارے بالوں کی لٹ نے میرے دل میں فریدہ کی یاد تازہ کر دی۔ پہلی ہی نگاہ میں میں نے محسوس کیا کہ میری بہن سے کسی حد تک تم مشابہ ہو۔ بالوں کی اس لٹ نے میرے دل میں تمہارے لیے بھائی کا پیار جگایا۔ میں تم سے شرارت کرتا رہا سرخاب، اب نہیں کروں گا۔ سرخاب اب خود سکتے میں رہ گئی، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں لرز رہی تھی اور پھر اس نے آہستہ سے پیالی نیچے رکھ دی۔ ایک انوکھا تاثر اس کے چہرے سے نمایاں تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کیفیت کا شکار رہی، میں بھی فطری طور پر اداس ہو چکا تھا۔ پھر سرخاب نے کیتلی اٹھائی اور میرا کپ دوبارہ چائے سے بھر دیا۔ پیئے، اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب نہیں پیوں گا۔ نہیں، بس پیئے، اٹھا لیں، جلدی اٹھا لیں۔ اس نے وہی لہجہ اپنایا اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سرخاب مسکرا رہی تھی۔ ایمان سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اس نے گردن جھکا لی، مگر میرا قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہیں سرخاب، میں نے خود شرارت کی تھی، اللہ معاف کر دے منصور بھائی، اب نہیں کروں گی، سچ دل ہی دل میں بڑی ذلیل ہو رہی ہوں، لڑکی ہونا ایک لعنت ہی تو ہے۔ نہیں سرخاب، بہنیں تو بھائیوں کا غرور ہوتی ہیں، ایسا مت کہو، خدا کرے آپ کی فریدہ مل جائے، خدا کرے ہماری فریدہ مل جائے۔ اب ہم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے بھی اپنا موڈ بالکل درست کر لیا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کہاں گئے تھے اور کیا کرتے رہے؟ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے سرخاب، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ہوگی انشاءاللہ تعالی، ضرور ہوگی، سرخاب نے خلوص سے کہا اور پھر بولی، وہ شخص ملا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا؟ طارق؟ نہیں، وہ کمبخت نہیں ملا۔ تاہم میں تلاش جاری رکھوں گا اور اسے ضرور تلاش کر بھی لوں گا۔ آپ نے شہر میں اپنی رہائش کہاں رکھی؟ ایک شناسا مل گیا تھا، میں نے سرخاب کو تفصیل سنانا چاہیے۔ اس وقت کسی شناسا پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ ڈیڈی کی واپسی میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں، آپ اس دوران بھرپور کوشش کر لیں، کسی ہوٹل میں قیام کریں اور تھوڑا سا اپنا حلیہ بھی بدل لیں۔ ہاں ایسا ہی کروں گا، میں نے فوراً جواب دیا۔ کب آئے تھے آپ؟ رات کو، مجھے اطلاع نہیں ملی۔ اس عمارت میں داخلے کے لیے میرا راستہ دوسرا ہے، اور ظاہر ہے اس راستے سے آنے کے بعد آپ کو اطلاع دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور لائے جب آپ آزادی سے ہر جگہ آئے جائیں، سرخاب نے خلوص سے کہا، اور پھر ہم ناشتے کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ آج دوپہر کا کھانا میں آپ کے لیے خود تیار کروں گی، اپنی پسند کی کوئی چیز بتا دیں تاکہ میں بنا لوں۔ محبت سے جو کچھ پکا لوگی وہی کھا لوں گا سرخاب، میں نے جواب دیا، اور وہ کچھ سوچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سرخاب کے لیے در حقیقت میرے ذہن میں ابتدا سے ایک بہن کا پیار تھا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر اتنی سنجیدہ نہ ہو جاتی تو شاید اس انکشاف کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، بس اسے چھیڑنا اچھا لگتا تھا، اس پر یہ انکشاف کر کے مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے پھر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور سرخاب سے اس بات کا اظہار کیا تو وہ بولی، میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ مشورے دینا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ یہاں سے ایک اچھی حیثیت کے انسان بن کر نکلیں، سب سے پہلے کسی ہوٹل میں اچھا سا کمرہ حاصل کیجئے اور وہاں فروکش ہو کر اپنے کام کا آغاز کیجئے۔ آپ کو شہر میں کچھ خریداری کرنا ہوگی، اور اس کے لیے آپ میرے ذاتی اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، پیسے میرے پاس کافی ہیں سرخاب۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے دوست سے کچھ ادھار رقم لے لی ہے۔ خیر دوست تو دوست ہوتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں، لیکن اس کے بعد جب بات ہوگی تو آپ صرف مجھ سے کہیں گے، اور ہمارے ہاں منی اینجلیا بیکار کھڑی ہے، وہ آپ کے تصرف میں رہے گی، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے۔ اوہ نہیں سرخاب، کار کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ضرورت میں سمجھتی ہوں آپ نہیں، سرخاب نے فوراً جواب دیا، اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تقریباً 3 دن میں پہلی بار اس عمارت کے گیٹ سے باہر نکلا تھا۔ سرخاب گیٹ تک مجھے خدافظ کرنے کے لیے آئی، دروازے پہ کھڑے چوکیدار نے حیران ہو کر سلام کا جواب دیا، سوچ رہا ہوگا کہ یہ مہمان کہاں سے برآمد ہو گیا۔ میں شہر جانے کے لیے راستے پر چل پڑا، ان آسانیوں کے لیے میرا رواں رواں سرخاب اور پروفیسر کا شکر گزار تھا۔ انسان کو مل تو سب کچھ جاتا ہے، بس اس کی تلاش میں خامی ہوتی ہے۔ اگر ایسا مجھے 5 سال پہلے مل جاتا، بار بار یہ خیال آتا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ جاتا۔ شہر میں داخل ہو کر میں نے ہوٹل منی فورٹ پسند کیا، درمیانی درجے کی عمارت تھی، ہوٹل زیادہ مہنگا بھی نہ تھا، کار پارکنگ کے لیے جگہ موجود تھی۔ میں نے اس کی دوسری منزل پر کمرہ حاصل کیا، اور پھر اس کمرے کے اکم میں کھلنے والی کھڑکی کے نزدیک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر انڈا کا لائعمل تیار کرنے لگا۔ دفاتر مجھے یاد آیا کہ طارق اور کہیں ملے یا نہ ملے، اس ساحل پر ضرور مل سکتا ہے جہاں اسمگلنگ ہوتی ہے، انتہائی دانشمندی سے اسے وہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، جس دن وہ نظر آ جائے اس کا تعاقب کر لیا جائے اور پھر اسے مناسب پروگرام کے تحت پکڑ لیا جائے۔ یہ اتنا عمدہ خیال تھا کہ میں خوشی سے اچھل پڑا، اور پھر میں نے تیاریاں شروع کر لی۔ اسمگلنگ روزانہ تو نہیں ہوتی تھی، جب لانچ آتی تو وہ مال اتارنے پہنچ جاتے تھے، اور مال اتارنے کی نگرانی طارق بذات خود کیا کرتا تھا، اس لیے ممکن ہے یہاں کئی روز گزارنے پڑ جائیں۔ ویسے لانچ کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ ہفتے میں ایک بار ضرور آتی ہے۔ اس شام جب جھٹ پٹا ہوا تو میں باہر نکل آیا، سنہری فریم کے چشمے نے میری شخصیت کافی بدل دی تھی، اس کے علاوہ لباس بھی بہت بہترین تھا، اور پھر مونچھیں بھی کافی بڑھ گئی تھی، شیو بنانے کے بعد اور بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر کسی قدر مطمئن ہوا۔ بازار سے جو چیزیں میں نے خرید لی تھی ان میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایک لمبا شکاری چاقو بھی تھا، پستول وغیرہ کا حصول میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر کہیں سے پستول حاصل ہو بھی گیا تو ضرور خرید دوں گا، مجھے اس کی سخت ضرورت تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ اور پانی کا برتن وغیرہ میں نے گاڑی میں رکھا اور واپس ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اس ساحل کا رخ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ خطرناک کام تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے کار ہوٹل کی نیم تاریک پارکنگ میں کھڑی کی اور نیچے اترنے کے لیے دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ نزدیک کھڑی ہوئی ایک کار سے آواز ابھری، میں بھی چلوں۔ نہیں یار یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، دوسری آواز نے کہا، اور کوئی شخص کار سے اتر کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن پہلی آواز مجھے آشنا معلوم ہوئی اور میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ میری سانس تک بند ہو گئی تھی کیونکہ میں نے یہ آواز پہچان لی تھی۔ دادا سگریٹ پیو، ایک آواز ابھری۔ چھوڑو یار، مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اس بار اپن برے پھنس گئے۔ دوسرے کام تو ٹھیک تھے پر یہ منہ چھپائے چھپائے پھرنا اپنے لیے بہت مشکل ہے۔ تم ایسا کرو دادا، تھوڑے دن کے لیے یہ شہر چھوڑ دو۔ کہاں جاؤں، کون سی جگہ ہے ہمارے لیے؟ لیکن اور کرو گے بھی کیا فیروز دادا، سیٹھ کے چنگل میں ایک بار پھنس جائے تو وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، جس آواز پر میں چونکا تھا وہ فیروز ہی کی تھی، لیکن اس کی آواز سن کر حیرت کے جو پہاڑ مجھ پر ٹوٹے تھے اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ فیروز تو مر چکا تھا، میری گردن پر اس کے قتل کا الزام بھی تھا، لیکن وہ تو زندہ سلامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لاش کسی اور کی تھی اور اسے فیروز کی لاش بنا دیا گیا تھا۔ میرے پورے بدن میں بجلیاں بھر گئیں۔ اگر کسی طرح فیروز کو زندہ ثابت کر دیا جائے تو میری گردن سے قتل کا الزام دور ہو سکتا تھا، لیکن کس طرح؟ میں کار میں دبک کر بیٹھ گیا، اس سے اچھا موقع اور نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر لیا اور پھر کان اسی گاڑی میں ابھرنے والی آوازوں کی طرف لگا دیے، لیکن اب ادھر خاموشی تھی۔ میں سانس روکے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شخص واپس آ گیا جو ہوٹل کی عمارت کے اندر گیا تھا۔ وہ حرامی یہاں بھی نہیں، کیا ہوگا کسی ماں کے پاس؟ چلو، آنے والے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور کار سٹارٹ ہو گئی۔ سرخاب کی یہ عنایت آج میرے لیے زندگی کی سب سے کارآمد شے بن گئی تھی، ورنہ میں اتنے اہم مہرے کا تعقب نہیں کر سکتا تھا۔ کار کے رخ کا اندازہ کرنے کے بعد میں تھوڑا فاصلہ ڈال کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ انتہائی ہوشیاری سے میں ان کا تعقب کر رہا تھا۔ مختلف سڑکیں طے کرتی ہوئی وہ کار ایک درمیانی درجے کے علاقے میں پہنچ گئی اور سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے اپنی کار کی رفتار کم کر کے اسے سڑک سے اتار دیا۔ تعقب کرتے ہوئے میں نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ کبھی میں روشنیاں بجھا دیتا تاکہ تعقب کا شبہ نہ ہو، اور کوئی بھرا پورا علاقہ آتا تو روشنیاں جلا دیتا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ انہیں تعقب کا شبہ نہیں ہو سکا ہے۔ کار سے 3 آدمی نیچے اترے، یوں بھی میرے اندازے کے مطابق وہ 3 ہی تھے، اور پھر وہ بنگلے کے اندر چلے گئے۔ میں اپنی کار ایک درخت کی آڑ میں کھڑی کر کے نیچے اتر آیا اور سڑک کے نیچے ہی نیچے چلتا بنگلے کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر اس کی بائیں سمت والی دیوار کے نیچے پہنچا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ بنگلے کے آہنی پھاٹک پر آواز پیدا ہوئی، وہاں روشنی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کنارے سے جھانک کر دیکھا، باہر نکلنے والے 2 آدمی تھے، ایک ڈرائیور کی وردی میں تھا اور دوسرا پتلون قمیص پہنے ہوئے تھا۔ ان میں فیروز دادا موجود نہیں تھا، قدرت میری مدد کر رہی تھی، میں نے خوش ہو کر سوچا، اور ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ میں تو ساری عمر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ فیروز زندہ ہے اور وہ کہاں مقیم ہے۔ اس وقت تو میری غیبی رہنمائی ہو رہی تھی۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی اور پھر میں واپس اپنی کار کی طرف کو چل پڑا۔ اب تو میدان میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور اسے بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اگنیشن سے چابی نکال کر احتیاط سے جیب میں رکھی اور بنگلے کے اوکب میں چلا گیا۔ یہاں بھی روشنی تھی اور میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی، اور پھر ایک خیال کے تحت سامنے والے آہنی پھاٹک پر پہنچ گیا۔ پھاٹک کے برابر کال بیل بٹن لگا تھا، میں نے بٹن دبا دیا اور برق رفتاری سے اندرونی دروازے کی بائیں سمت والی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ ترکیب کارگر ثابت رہی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا اور گیٹ کی طرف چل پڑا۔ میں نے صرف ایک نگاہ اسے دیکھا، یہ فیروز ہی تھا۔ دوسرے لمحے میں میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جس میں تاریکی تھی، لیکن اس کے دوسرے دروازے سے روشنی اندر آ رہی تھی اور کچھ آہٹیں بھی۔ کوئی اندر موجود تھا۔ فی الوقت میں نے ڈرائنگ روم میں چھپنے کے لیے جگہ تلاش کی اور ایک بڑے شوکیس کے اوکب میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد فیروز واپس آ گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر اس دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کون تھا ڈیئر؟ ایک نسوانی آواز ابھری جو کسی قدر خمار آلود تھی۔ باہر تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر بیل کس نے بجائی تھی؟ پتا نہیں، ویسے یہ بیل خراب ہو گئی ہے یا بارش میں ارتھ ہو جاتی ہے۔ اس دن بھی جب بارش ہوئی تھی تو یہ مسلسل بجتی رہی تھی۔ اوہ آؤ، اپنا گلاس خالی کرو تاکہ میں دوسرا پیک بنا دوں، نسوانی آواز میں کہا گیا،
اور میں نے صورتحال کا کسی قدر اندازہ لگا لیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس چھوٹے سے بنگلے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں، اگر ہوتا تو دروازہ کھولنے کے لیے آ جاتا، لیکن اب کیا کیا جائے، ان دونوں کے بریک ڈاؤن ہونے کا انتظار، لیکن انتظار اب میرے لیے ممکن نہ تھا۔ رہ گئی وہ عورت، تو وہ بھی کوئی اچھی عورت تو نہ ہوگی۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے تھوڑا سا اندر جھانکا، عورت مسحری پر دراز تھی، فیروز اس کے نزدیک ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور مسحری کے نزدیک میز پر شراب کے تین برتن رکھے تھے۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، اپنا شکاری چاقو کھولا اور پھر دروازے پر ایک زوردار لات مار کر اندر داخل ہو گیا۔ عورت کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ فیروز بھی نروس نظر آ رہا تھا اور دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ دونوں کے چہروں سے خوف نمایاں تھا۔ چاقو، عورت نے ہکلاتے ہوئے کہا اور انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ فیروز نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں تم دونوں کی گردنیں اتار کر لے جاؤں گا۔ سمجھ گئے، میں نے عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا۔ نشے میں تو تھی، ایک دل دوست چیخ مار کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے اور ایک طرف لڑک گئی۔ میرا کام آسان ہو چکا تھا۔ کیا بکواس ہے، فیروز غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے شراب کی بوتل گردن سے پکڑ لی۔ اب ٹھیک ہے فیروز دادا، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں نے چشمہ اتار کر جیب میں رکھ لیا اور فیروز مجھے پہچان گیا۔ تم منصور یہاں کیسے آئے؟ میں نے سوچا دادا تم نے جھوٹی موت کا کھیل رچایا اور میں اس کھیل کو سچا ہی کر دوں تو بہتر ہے۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ تم مجھے قتل کر دو گے؟ دل تو یہی چاہتا ہے فیروز دادا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کیا تم مجھے چوہا سمجھتے ہو؟ فیروز ایک دم سنبھل گیا۔ اس نے بوتل دیوار پر مار کر توڑ دی اور اس کی گردن ہاتھ میں لیے میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ میں تمہیں کسی چوہے کی طرح دبوچ کر لے جاؤں گا فیروز دادا۔ میں نے چاقو جیب میں رکھ لیا۔ آج پہلے دشمن سے سامنا ہوا ہے، بڑے قرض چکانے ہیں۔ فیروز دادا بوتل ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا، پھر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میرے نزدیک اب یہ بچوں کا کھیل تھا۔ میں نے صرف اپنے بدن کو تھوڑا سا ترچھا کیا اور میری ایک ٹانگ گھوم کر فیروز دادا کے پیٹ پر پڑی۔ فیروز دادا اچھل کر میز کے پیچھے جا پڑا۔ اٹھو فیروز دادا، بڑے قرض ہیں تمہارے اوپر، سب چکانے ہیں، آؤ جلدی کرو۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا۔ دوسرے لمحے فیروز نے بڑے خونخوار انداز میں میرے اوپر چھلانگ لگائی، لیکن اصول ہی غلط تھا۔ میں نے پھر ایک لات اسی انداز میں رسید کی اور وہ دوبارہ وہیں جا پڑا۔ تب میں آگے بڑھا اور میز پر ٹھوکر ماری جو دادا کے منہ پر جا کر لگی اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کر گر پڑی۔ میں نے جھک کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اچھال کر کمرے کے وسط میں پھینک دیا، پھر پلٹ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس بار فیروز دادا نے سویپ لگا کر میری ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اچھل کر اس کے ٹخنوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر نشانہ بنایا اور فیروز دادا کی کراہ گونج اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پنڈلی پکڑنے کی کوشش کی تو میری دوسری ٹھوکر نے اس کی کلائی بیکار کر دی۔ تم اپنی چوٹوں کو سہلا بھی نہیں سکتے دادا، اور میری اجازت نہیں ہے، میں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور فیروز کے منہ سے گالیاں نکلنے لگیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ہار مان چکے ہو۔ میں آگے بڑھا اور فیروز سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میرے دل میں اس وقت رحم کا کوئی بھی شائبہ نہ تھا۔ میں نے ایک ٹھوکر اس کے سر کی پشت پر لگائی اور فیروز نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، پھر جھومنے لگا اور اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے دو تین ٹھوکریں مار کر اسے دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو اسے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ بنگلے سے باہر لانے میں کوئی دقت مجھے نہ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایاز کے مکان کی طرف میں جا رہا تھا۔ میں نے وہی جگہ مناسب سمجھی تھی۔ ایاز نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا، کار کو دیکھ کر وہ چونک پڑا، پھر مجھے پہچان کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے بتا دیا، کار میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہے ایاز، اسے اندر لانے میں میری مدد بھی کر لو۔ اوہ، ایاز نے آہستہ سے کہا اور پھر اس نے خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ حیران نگاہوں سے بے ہوش فیروز کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دشمنوں میں سے ایک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں سمجھ گیا، کار کا باہر کھڑے رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی توجہ نہیں دے گا، لیکن کیا یہ بے ہوش ہے؟ ہاں، اور اب اسے ہوش میں لانا ہوگا۔ میں اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، پانی لاتا ہوں، ایاز نے کہا، اور پھر وہ پانی لے کر آ گیا، لیکن فیروز ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تب میں نے ایاز سے ماچس مانگی اور اس کی ایک تیلی جلا کر میں نے فیروز کی ٹانگ سے لگائی تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اسے ہوش آ چکا تھا، اس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت چونک کر چاروں طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ارے یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ قبرستان میں؟ باہر ایک عدد گڑھا موجود ہے جس میں تمہیں بآسانی دفن کیا جا سکتا ہے۔ میں سچ مچ قاتل بننا چاہتا ہوں فیروز۔ نہیں نہیں منصور، میں مرنا نہیں چاہتا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود مجبور ہو گیا ہوں، زندگی حرام ہو کر رہ گئی ہے اس کے چکر میں پڑ کر۔ کس کے چکر میں پڑ کر؟ سیٹھ جبار کے، میں تو مجبوراً اس کا آلائے کار بنا ہوا ہوں۔ میری ماں اور بہن کہاں ہے فیروز، مجھے یہ بتاؤ۔ میری آواز میں درندوں کی سی غراہٹ تھی۔ خدا کی قسم ان کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، بس ایک دن طارق نے کہا کہ میں احمد کے مکان میں منتقل ہو جاؤں، وہ مکان مجھے خالی ملا تھا۔ اپنی موت کو نزدیک لا رہے ہو فیروز، میں نے چاقو نکال لیا، مجھے اپنی ماں اور بہن کا پتہ درکار ہے۔ میں آگے بڑھا اور فیروز خوفزدہ انداز میں پیچھے سے رکھنے لگا، لیکن کہاں تک وہ دیوار سے جا لگا۔ میں نے چاقو کی نوک سے اس کی پیشانی پر ایک گہری لکیر لگا دی، اس لکیر سے خون بہ کر اس کی آنکھوں میں جانے لگا، فیروز کے حلق سے گھگیائی ہوئی آوازیں نکلنے لگی۔ تب میں نے چاقو کی دھار اس کی گردن پر پھیر دی۔ ایک ہلکا سا دباؤ تمہیں زندگی کے بوجھ سے نجات دلا دے گا، تم مجھے مار لو منصور، لیکن یقین کرو کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ میرے گھر میں چرس کس نے رکھی تھی؟ میں نے۔ کیوں؟ طارق کے کہنے پر، وہ تمہیں گرفتار کروانا چاہتا تھا۔ لاش کس کی تھی؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ طارق لایا تھا، ہسپتال سے کسی لاوارث شخص کی لاش تھی جو کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے یہاں لا کر رکھا گیا، میرا مطلب ہے اس مکان میں جہاں سے تم مجھے لائے ہو۔ تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میری ماں اور بہن کہاں چلی گئیں؟ یقین کرو منصور، اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں ماں اور بہن کے بارے میں بتانا ہوگا، میں اس پر بے تحاشا ٹوٹ پڑا۔ مجھے نہیں معلوم، ارے مجھے نہیں معلوم، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ فیروز ہاتھ جوڑنے لگا اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایاز ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ معاف کرنا ایاز، مجھے تمہارے گھر میں یہ سب کچھ کرنا پڑا، لیکن اس وقت اگر شہر میں میرا تمہارے علاوہ اور کوئی دوست ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں منصور بھائی، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ تم اندازہ لگا چکے ہوگے، بہرحال میں اسے لے جاؤں گا، اس کے ذریعے میرے سر سے قتل کا الزام ہٹ جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کے قتل کا الزام مجھ پر ہے۔ او تو آپ اسی کی تلاش میں لگے تھے؟ ہاں، تم سناؤ ٹھیک ہو؟ کہاں ٹھیک ہوں، وہ الو کا پٹھا چمن میری جان کو آ گیا ہے۔ اوہ کیا کہتا ہے؟ بس یہی کہ مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اسے بتا دوں اور تمہیں تلاش کر کے اس سے ملوا دوں۔ نہ جانے کیوں، مل لوں گا اس سے بھی، مگر ابھی نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم اسے دوبارہ میری کار میں پہنچا دو ایاز، میں اسے لے جا رہا ہوں، چمن کو چکر دیتے رہو، موقع ہوا تو کسی دن اس سے بھی مل لوں گا۔ اچھی مصیبت ہے، جب تک تم اس سے ملو گے نہیں جان نہیں چھوٹے گی بھیا، خیال رکھنا، ایاز نے کہا۔ اور پھر میں نے اس کی مدد سے فیروز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منہ پر کپڑا تھونچ دیا اور ہم دونوں نے مل کر اسے کار میں ڈالا۔ میں نے ایاز کا شکریہ ادا کر کے اسے خدا حافظ کہا اور ایک بار پھر میں پروفیسر شیرازی کی کوٹھی کی جانب کو چل پڑا۔ اس پہلی کامیابی پر میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہارن دینے پر گیٹ کھول دیا گیا اور چوکیدار نے مجھے سلام کیا کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کار پورچ میں کار کھڑی کر دی اور نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے دروازے کی طرف غور سے دیکھا تو چونک پڑا، پروفیسر شیرازی گاؤن پہنے خاموشی سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہیلو پروفیسر، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہیلو منصور، پروفیسر کے پرتپاک سلام کی آواز آئی۔ آپ تو دو تین دن کے بعد آنے والے تھے، طبیعت گھبرائی تو پروگرام کینسل کر کے آ گیا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شہر سے پروفیسر، میں نے کسی قدر شرمندگی سے کہا۔ سرخاب نے فون پر بتایا تھا کہ تم غیر حاضر ہو؟ ہاں پروفیسر، میری ذہنی الجھنیں تعطل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ اندر چلو، کار صبح کو گیراج میں بند کر دیں گے، پروفیسر نے کہا۔ اور میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کار میں ایک بے ہوش شخص موجود ہے پروفیسر، میرے دشمنوں میں سے ایک۔ میں اسے بغیر اجازت یہاں لے آیا ہوں، لیکن یہاں کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ارے کون ہے، بے ہوش کیوں ہے؟ پروفیسر نے اضطراب کے انداز میں پوچھا اور کار کی طرف لپک پڑے۔ نکالو، اسے باہر نکالو، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں نے دروازہ کھول کر فیروز کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اوہو، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہے، اسے بھی باہر نکالو، پروفیسر نے آگے بڑھ کر کپڑے کا گولا فیروز کے منہ سے باہر نکال لیا۔ میں نے فیروز کو کندھے پر ڈال لیا۔ اندر لے چلو، اندر لے چلو، پروفیسر نے اس انداز میں کہا جیسے اسے سخت اذیت ہو رہی ہو۔ میں فیروز کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، یہاں سے کہاں جائے گا بےچارا، لیکن یہ تو بے ہوش کیوں ہے؟ ہوش کے عالم میں میں اسے یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، میں نے تلخ لہجے میں کہہ دیا۔ پروفیسر کا ہمدردانہ رویہ مجھے پسند نہ آیا، مگر یہ کون ہے؟ وہ شخص جس کے قتل کے الزام میں پولیس میری تلاش میں لگی ہے۔ کیا کیا مطلب، یہ زندہ ہے؟ ہاں یہ زندہ ہے، اور وہ لاش ہسپتال سے حاصل کی گئی تھی جس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور اسے میرے مکان کے قریب لا کر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور کس کے ذریعے، کس نے تمہیں بتایا؟ اس کے علاوہ 5 سال قبل پروفیسر، وہ چرچ بھی اسی نے میرے گھر میں رکھوائی تھی، اس نے تمام باتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہاں میں خود گواہ ہوں، اور پروفیسر افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگے۔ افسوس، انسان کس طرح انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو کتنے بھیانک راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ ارے ہاں، کیا اسے تمہاری ماں اور بہن کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، اس بات کا اس نے اقرار نہیں کیا، اس کے لیے مجھے دوسرے شیطان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، میں نے فوراً جواب دیا، اور پروفیسر کے ایما پر فیروز کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فیروز ہوش میں آ گیا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اب وہ بری طرح نروس تھا، اس میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ خود سے اٹھ کر کچھ کر سکتا، حالانکہ اب وہ بندشوں سے بالکل آزاد تھا۔ نرم دل پروفیسر اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ وہ تمام تر صورتحال بتا دے، اس کے ساتھ اب کوئی برا سلوک نہیں ہوگا۔ اور فیروز مشینی انداز میں فوراً بول پڑا، اس نے سب کچھ بتا دیا جس میں سیٹ جبار اور طارق کا نام بھی شامل تھا۔ پروفیسر گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فیروز کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں ٹیلی فون پر ایک شناسا سے بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا، ہم اسے پولیس کے حوالے نہ کر دیں؟ سوچ لیں پروفیسر صاحب، دوسری طرف مقابل سخت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے اوپر بھروسہ رکھو بیٹے، میں انتہائی حد تک کوشش کر سکتا ہوں، پروفیسر نے کہا، اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پروفیسر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سرخاب ان ساری کاروائیوں سے بے خبر اپنے کمرے میں سوتی رہی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے ایک پولیس جیپ پروفیسر کی کوٹھی میں داخل ہوئی، ہم نے باہر سے ہی اس کا استقبال کیا۔ 3 پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ایک ایس پی بھی شامل تھا، جس نے پروفیسر شیرازی کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا، لیکن میرے ہونٹ بھینج گئے تھے۔ میں اگرچہ ایس پی کو صاف پہچان گیا تھا، مگر میں کچھ بولا نہیں۔ یہ وہی انسپیکٹر تھا جس سے میں نے شکایت کی تھی اور اسمگلروں کو پکڑوانے کی پیشکش کی تھی، جس نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ انسپیکٹر نے شاید ابھی مجھ پر غور نہیں کیا تھا۔ جناب، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بھیجا ہے۔ ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، آئیے تشریف لائیے، یہ منصور ہے، پروفیسر نے کہا، اور تب ایس پی نے مجھے غور سے دیکھا۔ ایس پی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پروفیسر صاحب مجھے پہلی بار گرفتار کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ایس پی مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسا ہیں، اس نے کہا، اور ہم اندر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ پروفیسر کی درخواست پر ایس پی ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، بات اگر آج بھی سیٹ جبار کی ہے پروفیسر صاحب، تو برائے کرم ڈی آئی جی صاحب سے میرے لیے سفارش کروا دیں کہ اس بار میرا تبادلہ اس شہر سے کہیں اور کروا دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں آفیسر، پروفیسر نے تعجب سے پوچھا، منصور کو مجھ سے کچھ بھی شکایت ہو، میں اس کے سدے باپ کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پولیس نے چرس برامد کی تھی اور انہیں گرفتار کر لیا تھا، یہ چرس کہاں سے آئی تھی میں نہیں جانتا، جاننے کی کوشش کی بھی تھی تو اس اسٹیشن سے میرا تبادلہ کروا دیا گیا تھا۔ منصور گواہ ہے کہ میں ان کے خلاف کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، اگر آج
پھر کوئی ایسی صورتحال پیش ہے تو آپ یقین کریں میرے تبادلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اوہ، لیکن کیا پولیس کچھ سرکردہ لوگوں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو گئی ہے؟ پروفیسر نے اضطراب کے انداز میں کہا۔ بس ہماری مجبوریاں ہم تک رہنے دیں، ایس پی نے تلخ لہجے میں فوراً جواب دیا۔ اس بار انہیں قتل کے جرم میں پھانسا گیا ہے اور وہ شخص یہاں موجود ہے جس کے قتل کی خبریں اخبارات میں چھپی ہیں۔ اس نے چرس رکھنے کا اقرار بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایک لاوارث لاش کو ہسپتال سے حاصل کر کے فیروز کی لاش ثابت کیا گیا۔ وہ شخص یہاں موجود ہے جس کے قتل کا الزام ان پر موجود ہے، اسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ اقرار کر چکا ہے کہ قتل نہیں ہوا تھا بلکہ زندہ ہے، پروفیسر نے جواب دیا اور ایس پی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد گردن اٹھا کر بولا، ڈی آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں اور آپ کے پاس فوراً چلا جاؤں۔ اس بے گناہ نوجوان کی بے گناہی کا باخدا مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی یقین ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ہسپتال سے اس تاریخ کا ریکارڈ نکلوا کر یہ ثابت کر دوں کہ ایک لاوارث لاش کو حاصل کر کے اس بے گناہ کو قتل کے الزام میں پھانسا گیا تھا۔ نیز جس شخص کو مقتول ثابت کیا گیا وہ زندہ ہے، ان پر قتل کا الزام ختم ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب اپنے بیان میں یہ جس وقت سیٹ جبار کا نام لیں گے کیس اسی وقت بگڑ جائے گا، ان کے خلاف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں، میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ اپنی نوکری داؤ پہ لگا دوں اور میں اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ چنانچہ اب آپ اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، ایس پی نے کہا اور پروفیسر نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پیدا ہوئے۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا، دیر تک کوئی بھی نہ بولا۔ خاموشی کا یہ طلسم ٹوٹا اور ایس پی صاحب نے کہا، آپ یقین کریں پروفیسر شیرازی صاحب، اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے۔ مجھے کسی عطاب کا شکار ہونا پڑے گا یا بات ٹل جائے گی، لیکن اس وقت ایک موقع ہے۔ ڈی آئی جی صاحب کی ہدایت پر یہاں آیا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں کر دیا جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کام تو کر ہی دوں گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود میری بھی یہی دلی خواہش ہے کہ اس نوجوان کے کچھ کام آؤں جس کے لیے میں کبھی کچھ نہیں کر سکا۔ یقین نہیں آتا، بالکل یقین نہیں آتا۔ دل چاہتا ہے ایک دفعہ ڈی آئی جی سے اور بات کروں، پوچھوں کہ کیا وہ اتنے ہی معذور ہیں۔ جیسا آپ مناسب تصور کریں، لیکن میری پیش گوئی ہے کہ اس کے بعد حالات مزید بگڑ جائیں گے، آپ چاہیں تو رسک لے لیں، ایس پی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پروفیسر شیرازی ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلانے لگے۔ نہیں ایس پی صاحب، آپ جو مناسب سمجھے کریں، میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، بالآخر انہوں نے فوراً کہا۔ بس زیادہ دیر مناسب نہ ہوگی، آپ خود کو ان تمام معاملات سے لا تعلق رکھیں گے، میں کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دوں گا۔ ہاں اگر ڈی آئی جی صاحب آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو جس طرح آپ مناسب سمجھے بات برابر کر دیجیے گا، ایس پی نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایس پی صاحب نے تمام کاروائیاں نہایت خفیہ طور پر کی تھی۔ فیروز کو انہوں نے لاک اپ میں ڈال دیا، وہاں اس سے بیانات لیے گئے اور پھر نہایت ذہانت سے ایک کہانی تیار کر لی گئی۔ فیروز کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ عدالت میں سیٹ جبار کے بارے میں کچھ نہ کہے، بلکہ اس کاروائی کو کسی نامعلوم شخص سے منسوب کر دے جو اسے وارننگ دینا چاہتا تھا۔ ہسپتال سے لاوارث لاشوں کا پورا ریکارڈ طلب کیا گیا اور ایک لاش کی گمشدگی کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ کہانی یوں تیار کی گئی کہ کوئی شخص فیروز کو چند مجرمانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اسے برابر دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر اس نے ان کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ یہی شخص منصور نامی نوجوان کو بھی اسی طرح بلیک میل کر رہا تھا، لیکن منصور بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ منصور کو پھانسنے کے لیے ہسپتال سے ایک لاش چرائی گئی اور اسے منصور کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا گیا۔ منصور سے پہلے یہ لاش فیروز نے دیکھی اور خوفزدہ ہو گیا اور یہی سمجھا کہ منصور کو قتل کر دیا گیا ہے اور اب اس کی باری ہے، چنانچہ وہ روپوش ہو گیا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ منصور زندہ ہے اور خود اس کے قتل کا الزام منصور پر لگ گیا ہے تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ پولیس اسٹیشن پیش ہوا اور ساری صورتحال بتا دی۔ یہ کہانی عدالت میں پیش کر دی گئی، میری ضمانت ہو گئی اور دوسری پیشی پر مجھے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا، کیونکہ مقتول زندہ تھا اور عدالت میں پیش بھی ہو چکا تھا۔ اس نامعلوم شخص کی تلاش کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی تھی جو وہاں موجود نہ تھا۔ عدالت سے بری ہو کر میں باہر نکلا تو سرخاب کی گاڑی احاطہ عدالت کی دیوار سے لگی کھڑی تھی، وہ شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے مسرت پھوٹ پڑی، اس نے جلدی سے ایک کار کا دروازہ کھول دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا، اس نے مسرور لہجے میں پوچھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاش، میں نے آہستہ سے کہا۔ سرخاب نے کار سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت جو کچھ ہوا سرخاب، اس میں دشمن کی برتری نمایاں ہے۔ آزادی اس شکل میں مل سکتی ہے کہ مجرم کا نام نہ لیا جائے، ظالم کا ظلم آشکارا نہ کیا جائے، یہ آزادی بھیک کی شکل میں ملی ہے، مجھے اس کی مبارکباد بالکل نہ دو۔ سرخاب نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ پھر مجھے بھی اس خاموشی کا احساس ہوا اور میں جلدی سے بولا، مگر تم مجھے لینے کیوں آ گئی؟ ڈیڈی نے یہی کہا تھا، وہ شاید لمحے لمحے بھر کے لیے حالات سے واقف تھے۔ مجھ سے کہا کہ آج منصور رہا ہو جائے گا، تم پہنچ جانا، انہیں لے کر یہاں آ جانا۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ کہیں گئے ہوئے ہیں، کوٹھی میں موجود نہیں تھے۔ رات کے کھانے پر پروفیسر سے ملاقات ہو سکی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ پروفیسر نے کھانے کے دوران ہی پوچھا۔ گرفتاری کے خوف سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن رد عمل کا اندازہ نہیں، پتہ نہیں اسے میری رہائی پسند آئے گی بھی یا نہیں۔ میں نے تلخ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ پروفیسر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کھانے پر رکا، اس کے بعد وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر بولے، تحمل مزاجی بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے، ایک الجھن دور ہو گئی، اس کے بعد ہم دوسری الجھن پر بھی توجہ دیں گے۔ مثلا، میں نے فوراً پوچھا، ایک کام کرو منصور، اخبار میں ایک اشتہار دے دو فریدہ اور امی کی تلاش کے سلسلے میں، ہمیں کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ممکن ہے بات ہمارے خیال سے مختلف نہ ہو، ممکن ہے واقعی وہ اس ماحول کو اپنے لیے ناسازگار پا کر وہاں سے نکل گئی ہوں اور کہیں اور رہنے لگی ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ ہم ان کے بارے میں اخبار میں اشتہار دیں۔ میں نے مایوسی سے گردن ہلا دی۔ میں اس امکان پر غور کر چکا ہوں پروفیسر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جاتی تو کسی نہ کسی طور مجھے اپنی منتقلی کی اطلاع ضرور کرتی، کم از کم محلے کے کسی معتبر شخص کو ہی بتا کر چلی جاتی۔ انہیں میری زندگی اور واپسی کا یقین تھا تو وہ اتنا ضرور کرتی۔ بعض اوقات حالات انسان کو اس قدر بدحواس کر دیتے ہیں کہ وہ بہت اہم باتیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں بھی زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن یہ اشتہار دینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ اشتہار ضرور دیا جائے، بلکہ کئی دن تک دیا جائے۔ خیر، میں خود کر لوں گا، یہ سب کچھ تم رہنے دو، پروفیسر نے کہا۔ میں نے اس بات پر کوئی مزید تبصرہ بھی نہ کیا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر میں بہت کچھ سوچتا رہا۔ میرے اوپر سے قتل کا الزام تو ہٹ چکا تھا، لیکن اس شکل پہ کہ میں نے سیٹ جبار کی نشاندہی نہیں کی تھی، اس سے زیادہ افسوسناک بے بسی اور کیا ہو سکتی تھی۔ پروفیسر بیچارہ اپنی سی تگ و دو کر رہا تھا اور مجھے شدید احساس تھا کہ وہ میری وجہ سے بہت زیر بار ہے۔ میں نے خامخواہ اسے بھی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا، پروفیسر الگ صبح کہیں چلے گئے تھے۔ سرخاب میرے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے، یہ اشتہار رات ہی کو بک گیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کون سا اشتہار؟ سرخاب چونک کر بولی، اور میں نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لکھا تھا، امی اور فریدہ متوجہ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، آپ لوگ گھر میں نہیں ہیں، میں آپ کے لیے سخت پریشان ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اس فون نمبر پر رابطہ کریں۔ نیچے ایک فون نمبر دیا گیا تھا جو اس کوٹھی کا نہیں تھا۔ میں نے سرخاب سے اس بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بھی فون نمبر سے لاعلمی ظاہر کی تھی۔ بہرحال پروفیسر نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فون نمبر دیا ہوگا۔ کئی بار میں نے اشتہار پڑھا، میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش یہ ناممکن ممکن ہو جائے، کاش مجھے اچانک یہ اطلاع ملے کہ امی اور فریدہ مل چکی ہیں۔ میں نے اخبار کے دوسرے حصوں پر نگاہ دوڑائی اور میری نگاہ ایک اور چھوٹے سے اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ضرورت ہے کہ اشتہارات میں شامل تھا۔ جہانگیر لمیٹڈ نامی کسی فرم میں سٹاف ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ دفتن میرے ذہن میں ایک خیال آیا، طارق نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کہیں اور ملازمت نہیں کر سکتا، ملازمت کروں گا تو صرف سیٹھ جبار کے ہاں ہی کر سکتا ہوں۔ اب اگر میں نے کوئی نوکری کی تو سیٹھ جبار اب بھی مزاحمت کرے گا، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر یوں بھی پروفیسر کی کوٹھی میں مفت کی روٹیاں توڑتے رہنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس خیال کا اظہار سرخاب سے کیا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ نوکری کریں گے اور وہ بھی ڈرائیوری کی؟ کیا حرج ہے سرخاب، کچھ تو ہونا چاہیے۔ بڑی مالی پریشانیاں آ پڑی ہیں نا، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس نے منہ بنا کر طنز کیا اور میں مسکرانے لگا۔ یہ بات نہیں ہے سرخاب، بس میں کچھ نہیں جانتی، ڈیڈی سے بات کر لے، وہ کچھ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، سرخاب منہ پھلا کر بولی۔ دوپہر کو پروفیسر صاحب آ گئے تو یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان کا جواب غیر متوقع تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، انہوں نے کہا، اور سرخاب کا منہ تعجب سے پھیل گیا۔ لیکن ڈیڈی، اس نے احتجاج کیا، یہ منصور کے حق میں بہتر ہے، پروفیسر فیصلہ کن انداز میں بولے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کل ہی کوشش کر ڈالو۔ سرخاب خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں درخواست لے کر انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ اشتہار میں یہی لکھا تھا۔ اس اشتہار کے جواب میں صرف تین آدمی آئے تھے۔ فرم کے ٹرانسپورٹ آفیسر نے ہمارا انٹرویو لیا اور میرا انتخاب ہو چکا تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے، لیکن میں ڈپلیکیٹ نکلوا لوں گا۔ تب ٹرانسپورٹ آفیسر نے کہا کہ تین دن کے اندر لائسنس لے کر آ جاؤ اور اپنا چارج سنبھال لو۔ یہاں سے فارغ ہو کر آوارہ گردی کرتا ہوا یوں ہی ایک بازار میں نکل آیا۔ یہاں ایاز مل گیا، مجھے دیکھ کر لپک کر میرے پاس پہنچ گیا۔ منصور بھیا، اس کی آواز میں لجاجت تھی۔ ہاں ایاز، شام کو تمہارے پاس آنے والا تھا، سوچا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو تمہارے پاس چلا آؤں گا، اس وقت تو ڈیوٹی پر ہوگے۔ تو ڈیوٹی پر، مگر ایک اور ڈیوٹی بھی لگ گئی ہے میری۔ کیا؟ استاد کا حکم ہے کہ جب بھی تم ملو لے کر سیدھا ان کے پاس آ جاؤں، اور دوسرا چھوڑو اسے۔ اوہ، یہ استاد چمن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج اس سے بھی مل لیں گے۔ میں نے ہونٹ سکیڑ کر فوراً جواب دیا۔ میں تو بہت بے چین تھا، اس رات سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تلاش کروں۔ آؤ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور پھر استاد کے پاس چلیں گے، ایاز نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑے فاصلے پر ہم ایک ریستوران میں جا بیٹھے۔ کیا رہی منصور بھیا، مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، کتنا پریشان تھا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے اندازہ تھا ایاز، لیکن میں پولیس کی تحویل میں تھا۔ پولیس؟ ایاز آہستہ سے بولا، ہاں، لیکن حالات ٹھیک ہو گئے، میرے اوپر سے قتل کا الزام ہٹ گیا، اس لیے پولیس کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ چلو، یہ تو ایک خوشخبری سننے کو ملی، دوسری خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ جلد سنائے گا۔ اب کیا ہے؟ نوکری کروں گا، بات ہو گئی ہے ایک فرم میں، اس کے ساتھ ہی امی اور فریدہ کی تلاش جاری رکھوں گا۔ اوہ، اچھا خیال ہے، رہو گے کہاں بھیا؟ اب میرے پاس ہی نہ، بس کبھی تمہارے پاس اور کبھی کسی دوسری جگہ پر۔ دعا کرو ایاز وہ دونوں ٹھیک ٹھاک طریقے سے مل جائے، اور پھر میں تمہیں بھی کام نہیں کرنے دوں گا، شریف لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور عزت کی زندگی بسر کریں گے۔ ایاز نے شدت جذبات سے میری کلائی دبا لی، زبان سے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر ہم استاد چمن کے اڈے پر پہنچ گئے۔ چمن اڈے پر موجود تھا، ایاز کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر وہ نارمل ہو گیا۔ کہاں ہو دوست، ہاتھی نہیں لگتے، کنویں میں بانس ڈال دیے، لیکن اس نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا۔ پھر ایاز سے بولا، ٹھیک ہے بیٹے، تم کام پر جاؤ، اپنی محفل جمی رہے گی۔ جی استاد، ایاز نے گردن جھکا لی۔ رات کو گھر آؤں گا ایاز، کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، میں نے کہا تو ایاز چلا گیا۔ چمن استاد مجھے ساتھ لے کر اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ ہاں منصور میاں، سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں بس۔ منصور میاں، میں بھی سن کی آدمی ہوں، جو بات دماغ کو چڑھ جاتی ہے نکالے نہیں نکلتی۔ تمہیں دیکھ کر پہلی ہی نگاہ میں ایک خواہش ابھری کہ تم میرے ساتھی بن جاؤ۔ ایاز سے تمہارے بارے میں اکثر گفتگو رہتی ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں۔ کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ یہاں تمہاری مالی مدد بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اب چمن اتنا بے حقیقت بھی نہیں ہے، مل جل کر کچھ کر لیں گے، وہ مانی خیز انداز میں بولا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں جیب تراشی کروں گا؟ میں نے پوچھا، اور چمن کے ہونٹ سکڑ گئے۔ بدقسمتی سے تم نے چمن کے بارے میں کبھی معلومات حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ شاید اتنی چھوٹی بات نہ کہتے۔ اگر ایاز نے تمہیں میرے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات بتا دی ہیں چمن، تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میری ساری زندگی صرف ایک ضد کا شکار ہوئی ہے۔
برائی کے راستوں سے بھاگ کر زندگی کے جہنم میں جا پڑا اور اس جہنم سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف ہوں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اس زمین پر جہنم بنا دوں گا، ہزاروں کو میرے ساتھ ہی آگ میں جلنا ہوگا۔ ابھی مجھے اس بات کے لیے مجبور مت کرو، ابھی میں آزمائش کی منزل میں ہوں۔ میں تمہارے اس پرخلوص پیشکش کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ میرے لیے دعا کرو استاد چمن کہ میں اپنی منزل پا لوں، وہی بنوں جو بچپن میں بننا چاہتا تھا۔ جب تک ہمت رہے گی برائی سے بچنے کی جدوجہد کرتا رہوں گا، اور جب ہمت ہار بیٹھا تو۔ چمن گہری نگاہوں سے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، اتنی تفصیل بھی نہیں بتائی تھی ایاز نے، اگر تم چاہو تو مجھے اپنی زندگی کے اس مشن کے بارے میں کچھ بتا سکتے۔